الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس قرصے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے آج سات سفر المظفر امام حسین کاظم علیہ السلام امام کی ولادت کا روز سعادت ہے تو چونکہ حکم یہی ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی اور غم میں غم منایا جائے تو آج کا یہ جلسہ بعنوان ولادت امام حسین کاظم علیہ السلام منعقد کیا جا رہا ہے لہذا ہم نے اساتذہ سے بات بھی کی تھی کل مزید تاکید کے لیے تو تاکید یہی کی گئی ہے کہ ولادت کے دن میں کوشش کی جائے کیونکہ اہل بیت کی خوشی کا دن ہے تو اس کو خوشی کے عنوان سے ہی منایا جائے لہذا آج ہم اپنا گفتگو اپنے موضوع کی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج مسائل نہیں پڑھے جائیں گے اس کی جگہ ہم امام حسین کاظم کے فضائل میں سے تو ایک آدھ روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے آج کی گفتگو کے پھر تین حصے بنتے ہیں پہلے حصے میں ہم اپنے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے حصے میں جیسا کہ عرض کیا تھا اربعین کی زیارت کے عنوان سے ایک آدھ گزارش عرض کرنی ہے اور تیسرا امام حسین کاظم علیہ السلام کی فضیلت کے عنوان سے چونکہ آج اتوار کا دن اور چھٹی کا دن ہے تو میں بھی مطمئن ہوں کہ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے تو لہٰذا بس یہ ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے تو میں اپنے ٹائم سے پہلے پہلے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا ایک دور پڑھ لیجیے گا محمد وال محمد اب اگر چونکہ دوبارہ آپ کو ذہنت نہیں دوں گا اگر ایک دفعہ جو آگے جگہ خالی ہے تھوڑی سی اگر زحمت کر لیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو زحمت نہیں دینی پڑے گی. درود پڑے گا محمد و آل محمد. اذان محترم, سوء زن کے عنوان سے, بدگمانی کے عنوان سے چند گزارشات پچھلی دو مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کی. کل کی مجلس میں بدگمانی کا جو ایک حصہ جس کا تعلق بشر بندے اور پروردگار کے درمیان ہے, ہم جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں, کل اس موضوع کو کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کیا. دوسرا مرحلہ تھا مخلوق سے بدگمانی کا, آج اس موضوع کو بیان کرنا ہے, اس کا حل بیان کرنا ہے. اور انشاءاللہ دو تین روایات ہیں, آیت سے آغاز کرتے ہیں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے. پروردگار کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ کا ارشاد ہے, بنام خدا الرحمن الرحیم, اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے, اس کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی. کان سے, آنکھ سے اور دل سے پوچھا جانا ہے, لہذا جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اچھا, یہاں ایک عنوان ہے جو ضروری ہے کہ ہے تو منطق کا عنوان لیکن بیان کرنا ضروری ہے. عموماً کسی کے بارے میں بھی میں اور آپ بدگمان ہوتے ہیں, یہ گمان ہے کیا؟ چار اقسام ہیں ہمارے پاس موجود معلومات کی. جو معلومات میرے اور آپ تک آئی ہیں اس کی چار قسمیں ہیں. معلومات, توجہ فرمائیے, جو معلومات ہم تک آئی اس کی چار قسمیں ہیں. یا وہ معلومات وہم ہے, یا وہ شک ہے, یا وہ گمان ہے, یا وہ یقین ہے. اب یہاں جو پروردگار نے کہا جس چیز کے بارے میں علم نہیں اس کے پیچھے مت جانا, یہاں پر علم سے مراد یقین ہے, یعنی جس چیز کا تمہیں یقین نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. اب پیچھے مت پڑ کو آگے مفسرین نے بیان کیا ہوگا, پیچھے مت پڑ مطلب جس چیز کا یقین نہیں ہے اس کو بیان مت کر, جس چیز کا یقین نہیں ہے اس کے بارے میں رائے مت دے, جس چیز کا یقین نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مت کر, اسے اپنی سوچ مت بنا. اب یہ جو چاروں کیٹیگریز ہیں, وہم, شک, یقین, گمان اور یقین, اب اس کو علم منطق نے آسان کیا اور اس کو پرسنٹیج میں بیان کیا ہے. ہمارے پاس جو معلومات ہیں, مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم ہوا, اب اس کو اگر پرسنٹیج میں دیکھیں, اگر وہ 100 میں سے 100% ہے, 100 میں سے 100 کو یقین کہا جاتا ہے. اگر 100 میں سے 100% پتہ ہے تو اسے یقین کہا جاتا ہے, 99 کو یقین نہیں کہا جاتا, 99 کو یقین نہیں کہا جاتا. ہم نے سنا ہے معاشرے میں, پوچھا جانا آپ کو یقین ہے, کہ 30% یقین ہے, 30% یقین ہے. یقین کہتے ہی 100% کو ہے, اس سے نیچے والے کو یقین نہیں کہا جاتا. اب یقین ہو گیا 100, 99 سے جو نیچے ہوگا, 99 اور اس سے نیچے آ کے 51 تک, اس کو گمان کہا جاتا ہے. اب گمان جو ہے, اوپر جتنا جائے گا قوی گمان ہوگا, نیچے جتنا آئے گا اتنا ہی کمزور گمان ہوگا, لیکن کہلائے گا گمان ہی. اگر کسی بھی معاملے کے بارے میں ہمارے وجود میں جو معلومات ہیں ان کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں 70% لگتا ہے کہ بات ہے, اس 70% کو گمان کہا جاتا ہے. اللہ نے گمان سے منع کیا ہوا ہے, یہاں حکم دیا اس آیت کے اندر, بلا تک مت پیچھے پڑنا, وہاں پر مت اپنی رائے قائم کرو, مت اپنی بات کا اظہار کرو, مت اپنے قول کا اظہار مت کرو کہ جہاں تمہیں علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ 100% اچھا, اب ہو گیا 99 سے لے کے 51 تک گمان, 50 کو شک کہا جاتا ہے, 50 سے, یعنی 50 ادھر اور 50 ادھر شک ہے, اس کو شک کہتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں 50% انسان کو پتا ہے, آدھی بات کا پتا ہے, شک ہے, اسے شک کہا جائے گا. 49 سے نیچے کو وہم کہا جاتا ہے, کسی موضوع کے بارے, فرض کرے کسی شخص کی برائی کے بارے میں آپ کے دل میں 49% کا امکان یہ اندر موجود ہے, معلومات یا جو بھی خبر آپ کے پاس, آپ کی اس کے اوپر جو آپ کا دل قبول کر رہا ہے, قبولیت 49 ہے, تو یہ 49 شک کے حکم میں بھی نہیں آتی, یہ وہم ہے. और वहम को अपने अपने जहन से दूर करना होता है। अब 49 से जितना नीचे चलते जाए तो वहम उस कदर कमजोर होता जाएगा, यहाँ तक कि 1% तक वो जाके वहम ही कहलाता है। अब ये यकीन, गुमान, शक और वहम, ये है तरतीब। अब बदगुमानी क्या है 99 से नीचे किसी के बारे में जो भी गुमान मेरे और आपके पास आ जाए। अब हमें गुमान है, यकीन नहीं है, तो हुक्म क्या है? बदगुमानी मत करो, यहां गुमान नहीं करना है, मना है, तौजीह करनी है फौरन। किसी के पास किसी मोमिन की कोई आके बताए तुम्हें पता है फलां ने ये किया है, अब यहां फर्ज ये बनता है आप इनकार करें, पहला मौजू इनकार करें, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर कहने वाला संजीदा है, सीरियस ले, तो आप फिर तौजीह करें, हो सकता है कि आपको देखने में गलती हुई, मुमकिन है कि आपके सुनने में गलती हो गई, मुमकिन है, लिहाजा तौजीह की जाएगी। हुक्म है मुसलमान के फेल की कौल की तौजीह करो, मुस्बत तौजीह करें, मुस्बत तौजीह का इम्कान मौजूद है। अगर कोई मनफी तौजीह करेंगे तो फिर इसे बदगुमानी कहा जाता है, इसी को सूए जन कहा जाता है। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। बदगुमानी, मखलूक से बदगुमानी, हमारे माशरे के आधे से ज्यादा मसाइल बदगुमानी की वजह से, एक दूसरे से बदगुमान छोटी छोटी बातों पर, घर के अंदर खानवादे से लेके मियाँ बीबी के ताल्लुकात से लेके सास बहू के ताल्लुकात से लेके भाइयों के आपस के ताल्लुकात से लेके कारोबारी ताल्लुकात से लेके रिश्तेदारों के बरादरी कौम कबीला हम वतनों के ताल्लुकात हम मजहबों के ताल्लुकात और इंसानी ताल्लुकात, गर्ज के तमाम ताल्लुकात में दरार का जो बाइस बनती है वो बदगुमानी है। इंसान बदगुमान हो जाए, बदगुमानों का दरार आ जाए, लकीर आ जाए, जब तक कि बदगुमानी को दूर ना करें। जरूरी है कि बदगुमानी को दूर किया जाए। अब एक अब दो तीन रवायत मैंने कहा था, एक रवायत अर्ज करके फिर एक जुमला अर्ज करता हूँ। बदगुमानी इंसान के आपस के ताल्लुकात को खराब करती है, ये इस कदर नुकसानदेह है, किस कदर नुकसानदेह है। दो रवायत है, दोनों इमाम हुसैन काज़िम से मरवी है, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इमाम का मानने वाला इमाम के पास आया, मौला फलां को आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, हमारा बड़ा पक्का मानने वाला है। कहा मौला कहाँ आपका पक्का मानने वाला है, मुझे क्या हुआ? कहा हम एक महफिल में थे जहाँ हुकूमती अराकीन मौजूद थे, बड़े अहदेदार हुकूमती हारून के लोग मौजूद थे, तो वहाँ आपके इसी मानने जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये हमारा बड़ा अच्छा मानने वाला है, इससे पूछा तुम मुसा काजिम के शिया हो? उसने कहा बिल्कुल नहीं, उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं इमाम मुसा काजिम को इमाम नहीं मानता। कहते उसने कहा मैंने सुना, उसने कहा मैं इमाम मुसा काजिम को इमाम नहीं मानता हूँ, और हारून की तारीफ की उसने। मैं हैरान रह गया, मौला उसने ऐसा किया? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम्हें पहचानने में गलती हो गई है। अर्ज करना तौजीह कर, तुम्हें समझने में गलती हो गई, वो तकिया कर रहा था। उसने जब ये जुमला कहा ना मैं इमाम मुसा काजिम को इमाम नहीं मानता, तो वो अपने दिल में कह रहा था मैं इमाम मुसा काजिम को बातिल इमाम नहीं मानता। लफ्ज बातिल उसने अदा नहीं किया, लेकिन उसके दिल में ये लफ्ज मौजूद था, तो यह कर रहा था, तकिया कर रहा था, तुम उसके बारे में बदगुमान हो गए। उसने कहा मैं तो अभी काफी अरसा तक उसके बारे में मैंने बदगुमानी की है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा यह सख्त है, तुमने उसके हक में बहुत बड़े जुर्म किया है, बहुत बड़ी गलती की है। तो उसने कहा मौला अगर मेरे पास माल होता तो मैं अपना आधा माल उसके सुपुर्द कर देता, उसके हिस्से में कर देता, लेकिन मेरे पास माल तो है नहीं, मैंने जो नेकियां अंजाम दी हैं मैं अपनी आधी नेकियां उसे दे देता हूं, ताकि उसकी बदगुमानी का जो मैं गुनाहगार हुआ था वो मेरे हिस्से में से खत्म हो जाए। जो ही उसने ये कहा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हाँ अब तुम दोजख से बाहर आ गए, अब तुम दोजख से बाहर आ गए, जो तुमने ये इंफाक किया अपनी नेकियों में सादा देने का ऐलान किया, अब तुम दोजख से बाहर हो। यानी इमाम के कहने का मतलब ये हुआ जब तक मोमिन के बारे में बदगुमान था तो गोया दोजख में था, जब तक बदगुमान था गोया दोजख में है, उसी की तपिश के अंदर है। लिहाजा बदगुमानी से
से बचना जरूरी है। अपने घर में सुकून चाहते हैं, इस मर्ज को खत्म करो। मियां बीवी आपस में अच्छा ताल्लुक चाहते हैं, इस मर्ज को खत्म करो। सास बहू के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, इस मर्ज को खत्म करो। बदगुमान न हो, तौजीह करें, अच्छी तौजीह निकालें। इमाम रजा अलैहि सलाम ने इस कदर तौजीह की है, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी जब क्लास हम पढ़ते थे, क्लास में जब रश हो जाता था, हमारे उस्ताद कहते थे खाली जगह जितनी उन्हें भर दो, क्योंकि इन खाली जगहों में शैतान आके बैठता है। अब वो कहते थे पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, लेकिन कुछ खाली जगह मौजूद है, अगर थोड़ी सी आप और जहमत करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि आखिरी दफा हो, फिर आपको मौका न देना पड़े, थोड़ा थोड़ा सा और आगे आ जाए, जितनी खाली जगह है उन्हें आप पूर कर लें, ताकि आप मजीद जो मोमिनीन आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके। फिर सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन के लिए आसानी फराहम करना ये भी बहुत बड़ी नेकियों में से, आपको जहमत तो हो रही है, जरा देख के मजीद गुंजाइश है तो एक दफा और दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस बदगुमानी से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। एक शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ वही सुलूक करे जो वो अपनी बेटी और बहन के लिए चाहता है कि उनका शोहर करे। एक शोहर को चाहिए जो वो अपनी बेटी के लिए दामाद से तवक्को करते हैं ना, दामाद को मेरी बेटी के साथ ऐसा सुलूक करना चाहिए। शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ वैसे ही सुलूक करे। हल जजा उल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। अगर आपने अपनी जोजा के साथ अच्छा सुलूक किया तो आपकी नस्ल उसी तरह से आगे बढ़े, आपकी बेटी के साथ अच्छा सुलूक होगा, ये परवरदिगार का वादा है। हल जजा उल एहसान इल्ला एहसान। अब अगर कोई सास ये चाहती है, सास को चाहिए कि बहू के साथ वही सुलूक करे जो वो अपनी बेटी के लिए चाहती है कि उसके ससुराल वाले करें। बाज़ औक़ात ये मामला उल्टा होता है। एक इश्तिहार मैंने देखा, किसी ने भेजा कि इस इश्तिहार को देखें, उस इश्तिहार को देखा तो वाकई खूबसूरत था कि माँ बाप अपनी बेटी के घर गए हुए थे मिलने के लिए, तो वहाँ पे माँ ने देखा कि दामाद जो है वो उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है, कपड़े इस्त्री कर रहा है, मसलन छोटे मोटे कामों में साथ दे रहा है, तो माँ खुशहाल हो गई और अपने शोहर से बार बार कहने लगे देखें हमारा दामाद कितना हमारी बेटी का ख्याल रखता है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी वापस अपने घर आए, दरवाजे पे बेल दी तो बेटा खोलने आया, तो बेटे के कमीज पे सालन का दाग लगा हुआ था। जो ही दाग देखा तो माँ पूछती ये क्या हुआ, कहते अम्मी ईद का दिन है तो मैं जरा बेगम का हाथ बटा रहा था तो सालन लग गया। फौरन माँ का लहजा बदल गया, कहती हमारी तो कभी जिंदगी में तुमने मदद की नहीं है, बेगम की मदद में बड़े लगे हुए। तो अम्मी को समझाना चाहे तो डांट दिया, जो ही डांट दिया तो यहाँ पर बाप ने एक काम किया जो हर मर्द को घर में करना चाहिए हालात को बेहतर करने के लिए। बाप अपने बेटे से कहता है बेटे अपनी अम्मी को ना इनकी बेटी के घर ले जाके छोड़ दो, क्योंकि इनको अपनी बेटी के घर में शोहर उसकी अपनी बीवी की खिदमत करे तो अच्छा लगता है। यानी दूसरा, अगर आपकी बेटी की खिदमत करे तो वो अच्छा शोहर, और आपका बेटा अपनी बीवी की यानी आपकी बहू की खिदमत करे तो उसको आप जोरू का गुलाम कहेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है, आप बहू के साथ वही सुलूक करें जो आप अपनी बेटी के साथ चाहते हैं कि उसके ससुराल में किया जाए। बहू को चाहिए कि सास के साथ, ससुर के साथ वही सुलूक करें जो वो चाहती है कि उनके माँ बाप के साथ उनके भाई की जोजा करें, वही सुलूक करें। दुरुस्त यकीन कीजिएगा ये मामला हल हो जाएंगे, हमें एक दूसरे के साथ इसी तरह से सुलूक करें। हदीस में है तुम दूसरों के साथ वही करो जो अपने लिए चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत और तकरीम की जाए तुम दूसरों की इज्जत और तकरीम करो, तुम्हें इज्जत और तकरीम मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि इंसान दूसरों की बेइज्जती करे अपने लिए तकरीम चाहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है पोस्ट ऐसी है, रुतबा ऐसा है कि कोई आपके सामने आवाज नहीं बुलंद कर सकेगा, आप बेइज्जती करेंगे फिर भी आपके नीचे वाले आपकी इज्जत तो करेंगे, लेकिन अल्लाह किसी न किसी को रखेगा आपके ऊपर कि जो आपकी बेइज्जती करके वो दोबारा आपके साथ पेश आ जाएगा। याद रखें कानून कुदरत है। ये जो उर्दू जुबान में मुहावरा बन गया ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कानून कुदरत है, कानून फितरत है। انسان نے جو بویا ہے اس نے وہ کاٹنا ہے. لہذا اپنے گھر میں بہو کا خیال رکھیں, آپ کی بیٹی زیادہ آسودہ حال رہے گی. اللہ بھی تو ہے, اللہ حیا کرتا ہے. کل جیسے عرض کی آپ کی خدمت, اللہ غیور ہے, اللہ غیرت کرتا ہے. اگر آج امام حسین کاظم کی ولادت کا دن ہے, آج اگر اس مجلس میں بدگمانی کے ان عنوانات کو سن کے, حدیث کو سن کے اگر کوئی اپنے گھر میں تبدیلی لے آئے, اس سے پہلے اگر ساس بہو سے بدگمان ہے, بہو ساس سے بدگمان ہے, شوہر بیوی سے بدگمان ہے, بیوی شوہر سے بدگمان ہے, بھائی بھائی سے بدگمان ہے, اگر بدگمانی کے اس عنوان کو سن کر, آیات اور روایات کو سن کر, امام موسیٰ کاظم کی ولادت کے دن میں امام موسیٰ کاظم کو ولادت کے تحفے کے طور پر اپنے وجود سے بدگمانی کا نکالنا پیش کر دیں کہ مولا آپ کی ولادت کا دن ہے تو ہم آج آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنے وجود سے اور اپنے گھر سے بدگمانی کو باہر نکال دیں. بدگمانی کیسے ختم ہوگی؟ توجیہ کریں, کوئی مثبت توجیہ کریں. درود پڑے گا محمد و آل
محمد.
اللہ سخت ناپسند کرتا ہے تہمت لگانے والوں کو, بدگمانی سے تہمت لگتی. یعنی اگر آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہو گئے, اس کی کسی برائی کو آپ نے قبول کر لیا, اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ تہمت کے مرتکب ہو گئے. سورہ نور میں جو واقعہ بیان ہوا ہے, سورہ مبارکہ نور میں جسے واقعہ عفق کہا جاتا ہے, الف فا اور کاف, عفق تہمت کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہتان کے لیے. معاملہ یہ ہوا, اللہ کے نبی کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے ازواج میں سے یا ام المومنین حضرت ماریہ تھی یا ام المومنین حضرت عائشہ تھی, ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے جو روایات میں بیان ہوئی, ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. اب ہوا یہ کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا تو ام المومنین طہارت کے لیے ذرا دور نکل گئی, فاصلے پر چلی گئی تاکہ طہارت کرے, وضو کر کے واپس آئے. لیکن جب وہ وضو کر کے واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا, یعنی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا, تو لوگ پھر قافلہ سمیٹ کے چل پڑے. اب ام المومنین وہاں اکیلی رہ گئی. تو عربوں کے اندر اس زمانے میں جب صحرا کا سفر ہوتا تھا تو قافلوں کو جب ترتیب دیتے تھے تو قافلوں میں ایک گروہ ہوتا تھا جو قافلے سے آگے چلتا تھا اور ایک گروہ ہوتا تھا جو قافلے سے پیچھے چلتا تھا. بعض اوقات یہ گروہ ہوتے تھے, بعض اوقات ایک فرد ہوتا تھا, وہ قافلے کے حجم کے حساب سے. پہلے جو ہوتے تھے وہ آگے اگر کوئی رہزنوں کا کوئی خطرہ ہے, آگے کوئی ریت کا طوفان قریب ہے تو اس کے بارے میں خبر کرتے تھے تاکہ فوراً اپنی حفاظت کا بندوبست کریں. جو قافلے کے پیچھے چلتا تھا وہ قافلے میں سے جو چیزیں چھوٹ جاتی تھیں ان کو اٹھا کے لانے کے لیے ایک پیچھے چلتا تھا بندہ. اب ام المومنین یہاں تھی تو ایک جو قافلے کا جو پیچھے جو فرد تھا وہ آیا, اس نے دیکھا کہ خاتون ہیں, پوچھنے پہ پتا چلا ام المومنین ہیں, تو وہ اپنے اونٹ سے اتر آیا, اونٹ کو بٹھایا, ام المومنین کو سوار کروایا, پھر لے کے اونٹ کی مہار پکڑ کے لے کے چلا. اگلے مرحلے میں جہاں قافلہ جس نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں ام المومنین کو لے کے پہنچ گیا. اب منافقین وہاں موجود تھے, انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین ایک بندے کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ کر آ رہی ہیں, انہوں نے وہاں تہمت لگائی, کہا ان کا کوئی مسئلہ ہے. نعوذ باللہ, رسول خدا موجود ہیں, پیغمبر کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اتنا بھی نہیں سوچا. اب منافقین نے تہمت پھیلائی, جوئی پھیلائی, بعض مسلمانوں نے قبول بھی کر لیا. اللہ نے آیت میں کہا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ مان گئے اس بات کو. توجہ رکھیں, بھیجا تہمت کو کون قبول کرتے ہیں؟ جن کے اپنے دل میں مرض ہوتے ہیں. یعنی اس واقعے کے اندر امیر المومنین بھی موجود ہیں, سلمان فارسی بھی موجود ہیں, مقداد بھی موجود ہیں, ابو ذر بھی موجود ہیں, اللہ کے نبی کے پاک اصحاب, ان کے دل میں ایسا خیال بھی تو نہیں آیا, انہوں نے سوچا بھی نہیں ایسا, لیکن منافقین اور وہ جو چند سادہ لوگ تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور پھیلایا بات کو. نعوذ باللہ, تہمت لگا دی زوجہ رسول پہ. اب جب لگائی, اللہ کے نبی نے دیکھا انہوں نے بات کو پھیلایا, سرکار خاموش ہو گئے, کیونکہ اب اگر بولتے تو فوراً منافقین نے کہنا تھا یہ اپنی بیوی کے دفاع میں بات کر رہے ہیں. جب معاملہ بڑھا تو پھر اللہ نے آیتیں نازل کی, سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی جس نے ام المومنین کی عفت کی گواہی دی اور کہا کہ یہ جنہوں نے تہمت لگایا تھا یہ مریض ہیں, ان کے دل بیمار ہیں, معاملہ یہاں نہیں ہے, مرض ان کے دلوں میں ہے. اب اس سورہ نور کے اندر, اس واقعے کے اندر آپ جا کے ضرور دیکھیے گا, یہ ایک تاکید ہوتی ہے جب بھی آپ یہاں ہم سے سنیں گے قرآن کے فلاں سورت میں یہ بات، ایک دفعہ جا کے چیک کر لیا کریں، چلو ایک دفعہ ہمیں چیک کرنے کے لیے دیکھ لیا کریں، اسی بہانے چلو ایک دفعہ وہ تلاوت ہو جائے گی یا اس کا ترجمہ کے پڑھ لیں گے، ضرور دیکھا کریں جا کے، یہ عادت ڈالیں۔ آپ یہ عادت ڈالیں گے تو یہاں پڑھنے والے ذمہ دار ہو جائیں گے، یہاں پڑھنے والے کے اوپر ذمہ داری ہے۔ میرے سامنے اگر 300 بندہ ہے، ایک گھنٹہ مجھے سن رہے ہیں، تو یہ ایک گھنٹہ نہیں ہے، 300 گھنٹے میرے سامنے ہیں، ایک ایک گھنٹہ 300 افراد کے ایک ایک گھنٹے کا جواب دینا ہے، اس جواب کے لیے آمادہ ہو کے آنا ہے، تیاری کر کے آنی ہے۔ یہ الحمدللہ اب ماحول ذرا بن گیا ہے، ورنہ پہلے نوٹس لے کے آئیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کیسے کہ پنجاب میں، اندرون پنجاب میں جملوں ایک کیڑا مولوی ہے جڑا ویک کے پڑ جائے مجلس، یہ ہوتا تھا پہلے، لیکن الحمدللہ اب بہتر ہے۔ ہمیں ذمہ داری کے احساس سے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لینی ہے، لہٰذا میں تو نوٹس کے بغیر نہیں آتا مجلس پڑھنے، جہاں اشرف ہمسا ہوگا تو یہ بڑے ٹیپ میں لے کے آتا ہوں، جہاں سنگل مجلس ہو تو وہاں بھی موبائل کے اندر نوٹس لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری ہے۔ 300 افراد بیٹھے ہیں، ایک گھنٹہ آپ نے یہاں گزارا ہے، آتے ہوئے ٹائم لگا ہے، جاتے ہوئے ٹائم لگے گا، ہر بندے کے 3-3 گھنٹے کی جواب دہی مجھے کرنی ہے، صرف مجھے نہیں بانی کو بھی کرنی ہے۔ بانی نے کس کو بلایا ہے اہمیت رکھتا ہے، اگر پانی ایسے کسی کو بلا لے جو ڈیلیور نہ کرے، تو اس ٹائم کی جواب دہی پڑھنے والے نے بھی اور بلانے والے نے بھی کرنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ نور میں بیان کر کے خدا نے تقاضا کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین نے خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ یہ صاحبان ایمان جنہوں نے پیغمبر کی زوجہ پہ تہمت لگا دی، انہوں نے خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ اگر گمان کرنا تھا تو خیر کا گمان کر لیتے، توجیہ کر لیتے۔ لہذا جنہوں نے یہ بدگمانی کی ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان کے اپنے دل میں مرض تھا، یعنی کیا مطلب، ان کو اگر ایسی سچویشن ملتی تو انہوں نے وہ گناہ کرنا ہی کرنا تھا، اپنے حساب سے سوچا۔ لہذا بدگمانی سے نکلنا ضروری ہے، اپنے گھر کے سکون، ازدواجی زندگی کے سکون، اپنی پوری زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر کسی معاشرے سے بدگمانی ختم ہو جائے تو معاشرہ کس قدر پرسکون ہو جائے گا، کس قدر آرامدہ ہوگا، کس قدر امن و امان کا ہوگا۔ لہذا اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا کہاں تک توجیہ کریں؟ اب سوال ہوتا ہے نا بھائی، 3 لوگوں نے بتا دیا، 3 لوگوں نے بتایا، بڑے باوسوک لوگوں نے کہا کہ ہم نے فلاں کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، ہم نے سنا، باوسوک ذریعے سے سنا، کتنی توجیہ کریں؟ اب اس پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حدیث سے درود پڑے گا محمد، ساتویں امام کے صحابی ہیں محمد بن فضیل۔ محمد بن فضیل کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، مولا جب میں کسی مومن کے بارے میں کوئی ناپسندیدہ بات سنتا ہوں، کسی کا ذکر کرے گا میں فلاں مومن کے بارے میں ناپسندیدہ بات جب میں نے سنی تو میں نے جا کے اس سے پوچھا، جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے کہا تمہارے بارے میں نے ایسا سنا ہے، اس نے مجھے جواب دیا ایسا نہیں ہے، جبکہ میں نے باوسوق افراد سے اس کے متعلق یہ بات سنی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہے نا موضوع اہمیت کا حامل ہے، یعنی یہ ہمارے ساتھ پیش آنے والی بات، کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں کچھ غلط سنا، لیکن جن سے میں نے سنا وہ کوئی یعنی کچی بات کرنے والے لوگ نہیں تھے، باوسوق لوگ تھے، باوسوق لوگوں سے میں نے سنا، اور لیکن جب میں نے اس مومن سے جا کے کہا تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میرے بارے میں میرا قول جھٹا گیا، ایسا میں نے نہیں کہا ہے، یا میرے جس فعل کا کہا گیا میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو مولا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو آپ کی آواز صلوات کی بلند ہوگی تب عرض کروں گا۔
اللہم صلی اللہ محمد علی
محمد۔ امام نے فرمایا، بہت سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے ہیں، امام نے فرمایا اے محمد اپنے بھائی کے لیے اپنی آنکھ اور کان کی بھی تکذیب کرو، اپنی آنکھ اور اپنے کان کی تکذیب کرو، تمہارے اپنے کان نے سنا، تمہاری اپنی آنکھ نے دیکھا، اپنے برادر ایمانی کے لیے اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ، یہ سوچو کہ شاید میں نے غلط دیکھ لیا ہے، شاید میرے دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہے، اپنی سماعت کی تکذیب کرو, یہ سوچو کہ شاید میرے سننے میں کوئی مسئلہ. اب اگلا جملہ سنیں, تیرے امام نے فرمایا اگر 50 مرتبہ یا 50 افراد قسم کھا کر, 50 افراد یا کوئی ایک بندہ 50 مرتبہ قسم کھائیں تمہارے ایمانی بھائی کے عیب کے متعلق اور وہ کہے کہ ایسا نہیں ہے, تو اس کی بات کی تصدیق کرو, ان 50 کی بات کو قبول مت کرو. اس قدر بدگمانی سے بچانا چاہیے. پھر امام نے فرمایا اور اپنے بھائی کے لیے ایسی کسی چیز کو مت پھیلا جو اس کی رسوائی اور بے عزتی کا باعث بنے. ایسی کوئی بات اپنے بھائی کے لیے, ایمانی بھائی کے لیے مت پھیلا جو اس کی بے عزتی اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہو. اگر تو نے ایسا کیا تو تو بھی ان لوگوں میں قرار پائے گا جن کے لیے پروردگار نے قرآن کی آیت میں ارشاد فرمائے, یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے جو امام نے اس وقت محمد بن فضیل کو پڑھ کے سنا. امام نے فرمایا اس آیت کے تم مصداق قرار پاؤ گے, جس آیت میں جن لوگوں کے اللہ نے مذمت کی ہے تم بھی ان میں قرار پاؤ گے. فرمایا آیت کون سے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے, بے حیائی کی بات پھیل جائے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے, اللہ یقیناً جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے. یعنی امام کے مطابق تمہیں باوسوق ذرائع سے پتہ چلا, اگر تمہارے ایمانی بھائی نے کہا ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کی بات کو قبول کرو. ضمناً عرض کر دوں, فرض کریں آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اب اس معاملہ کرنے کے لیے اگر آپ اس بندے کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے فراڈ کرنے والا تو نہیں ہے, تاکہ معلوم کریں کہ کوئی نقصان دینے والا تو نہیں ہے, اس تحقیق کو بدگمانی میں شمار نہیں کیا گیا. آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, لڑکے کے بارے میں اگر آپ معلومات کرتے ہیں, اس کے اخلاق اور اس کے کردار کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, اس کو بدگمانی میں شمار نہیں کیا گیا ہے. یہ وہ عام معاملات ہیں کہ جس میں اکثر ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں, بعض اوقات لوگ نہ دیکھنے پہ بدگمان ہو جاتے ہیں, ہم بیٹھے رہے آپ نے ہمیں دیکھا ہی نہیں, چلے آج کے بعد ہم نے بھی آپ کو دیکھنا ہی نہیں. ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے, بہتر ہے سب چشمے پہن لیں, پتہ ہی نہ چلے کہ کون کس کو دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا. صلوات پڑے گا محمد والے محمد. اب توجیہ کہاں تک کرنی آپ کے سامنے امام کی حدیث ہے. 50 افراد تم سے قسم دے کے کہتے کہ ہم نے دیکھا ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال آیت اللہ دستگیر سے کیا کہ آغا جب انہوں نے یہ حدیث سنائی, اس کا مطلب ان 50 کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا نہیں, آغا نے کہا نہیں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں, ان کے بارے میں تم وہی سوچو جو اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے. ممکن ہے ان کو دیکھنے میں اشتباہ ہو گیا, ممکن ہے ان کو سننے میں غلطی لگ گئی ہو, ممکن ہے ان کو کسی نے اس طرح سے بتا دیا ہو یا انہوں نے اس طرح سے دیکھ لیا ہو. جیسے کسی کے بارے میں کہا ہے وہ شراب پیتا ہے تو آپ فوراً توجیہ کرتا ہے ذہن میں, ممکن ہے کہ وہ شراب لے کے جا رہا ہو تو انہوں نے دیکھا ہو اور اس کے بارے میں سمجھ لیا ہو کہ وہ شراب پینے والا ہے, یا ممکن ہے کہ وہ ایسے گلاس میں پی رہا تھا جس میں عموماً شراب پی جاتی ہے, وہ پی رہا تھا اور یہ سمجھے کہ شاید وہ شراب پی رہا ہے. کیا مطلب, وہ جوس پی رہا ہو, وہ پانی پی رہا ہو, وہ شربت پی رہا ہو. آج کے دور میں کہیں تو فوراً پہلا نام آتا ہے وہ کوک پی رہا ہو یا پیپسی پی رہا ہو, لیکن چونکہ ایسے گلاس میں پی رہا تھا جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس گلاس میں شراب ہی پیا جاتا, دیکھا تو سمجھ گئے. اب 50 لوگ کہیں کہ نہیں وہ پی رہا تھا تو تعویل کرے, کہا نہیں میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ میں نہیں پی, کیونکہ اس نے کہا ہے تو میں اس کی بات کو قبول کروں گا, یہ میرے امام کا حکم ہے. آپ کو جھٹلا نہیں رہا, آپ کی تکذیب نہیں کر رہا, بس میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی. صلوات پڑے گا محمد والے محمد. اگر توجیہ کریں, یقین کیجئے گھروں میں اگر توجیہ ہو, بہو کوئی غلطی کرے ساس توجیہ کرے, اب ساس توجیہ کے بجائے دو اپنی طرف سے ملا کے بیٹے کو بتائے تو حالات تو بگڑ گئے. ساس نے کوئی غلطی کر دی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے, بہو کو چاہیے توجیہ کرے, یہ نہیں کہ چار اپنی طرف سے ملا کے شوہر کو بتائے. لہذا شوہر کو بھی چاہیے گھر کا ماحول بہتر کرنا مرد کا کام ہے. آپ توجیہ کریں بہو کے سامنے, ماں کی توجیہ کریں, ماں کے سامنے بہو کی توجیہ کریں, معاملہ حل ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اذان محترم, بس اگر بدگمانی سے بچیں تو پھر بدگمانی سے بچنے کے فوائد جو ملیں گے, انسان جب حسن ظن کرنا شروع کرتا ہے اندرونی پاکیزگی آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم مانوی طور پہ رشد نہیں کر پاتے, نماز کے ذائقے کو لذت کو محسوس نہیں کر سکتے. لذت نماز اللہ اکبر, جس کو عبادت کی لذت سے آشنائی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ عبادت کی لذت کیا ہے. وہ اپنے بدن کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی عبادت کی طرف لے کر آتے ہیں. مناجات کی لذت کتنی ہے حسین ابن علی سے کوئی پوچھے, مناجات کی لذت کتنی ہے, مٹھاس کتنی ہے. مجھے اور آپ کو یہ مٹھاس کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ہم باطن کو آلودہ کر چکے ہیں, باطن مریض ہے. بدگمانی کا مرض لگائے, تکبر کا مرض لگائے, حسد کا مرض لگائے, خود پسندی کا مرض لگائے, سنگ دلی کا مرض لگائے, اگر ان امراض کو دور کرتے جائیں, باطن پاک ہوتا جائے, پھر لذت مناجات سے آشنائی ہو. پھر جب ان لذتوں سے آشنا ہوتا ہے تو پھر دنیاوی لذتیں حقیر ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ. پھر دنیاوی لذت کے لیے انسان کمپرومائز نہیں کرتا. پوچھے کوئی حسین ابن علی سے لذت مناجات کیا ہے تو سرکار سید الشہداء کی زندگی میں دیکھیں, وقت آخر, وقت آخر, وقت آخر کا مطلب جب شمر سوار ہوا سر اطہر جدا کرنے کے لیے, اس وقت بھی لب ہل رہے تھے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں امام حسین کے خطبات کی کتاب کو, وقت آخر کے مناجات ہیں, اس لمحے میں بھی مناجات کر رہے ہیں. لذت نماز کتنی ہے؟ پانچویں امام کے مطابق بڑے زخم 360 لگے تھے میرے مولا, بدن سید الشہداء 360 زخم کھا چکا. ایسا بدن نماز کے متحمل نہیں ہو سکتا, لیکن حسین کے روح نے لذت نماز کو چکھا ہوا ہے, لذت نماز کی مٹھاس سے عادی ہے, اسی لیے اس زخمی بدن کو عصر کی نماز کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. نماز عصر ادا کی, سجدہ کیا ہے. بس میں اور آپ اگر ان امراض سے اپنے آپ کو نکالیں, اپنے وجود سے ان کو دور کرتے جائیں, پھر جا کر ہم ان مانوی اور روحانی لذات سے آشنا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب ان لذتوں سے آشنائی ہوتی ہے, جب ان لذتوں سے انسان شناسا ہوتا ہے, تو پھر انسان کے سامنے دنیا کی لذتیں حقیر ہو جاتی ہیں. پھر وہ دنیا کی کسی لذت کے لیے عبادت سے منہ نہیں موڑتا. ہمیں کوئی کام زیادہ ہو جائے تو ہم نماز کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں آسانی کے ساتھ, کیونکہ کام کی اہمیت بھی ہے, اور دل ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے. یہ جو شریعت کی گنجائش سے میں اور آپ استفادہ کرتے ہیں, اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو, عموماً کاموں کی وجہ سے اگر نماز کو تاخیر میں ڈال دیں تو بنیادی وجہ یہی ہے, نماز کی لذت سے آشنا نہیں ہے. اگر ہمیں آشنائی ہوتی تو کہاں ہم نے اس کو تاخیر میں ڈالنا تھا. ایک قصاب تھا, قصاب, وہ ترازو میں ڈالے ہوئے گوشت کو چھوڑ کے جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. حالانکہ قصابوں کے دل سخت ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے بندہ اپنے آپ کو اس میں باقی رکھا تھا, اس کو اجر بھی ملا. اس کا صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. بس اگر مخلوق کے بارے میں بدگمانی سے بچنا ہے تو توجیہ کریں, کوئی مثبت توجیہ نکالیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیان کریں, شاید اس لیے کیا ہوگا, شاید اس وجہ سے کیا ہوگا. ہاں مجبور ہوگا, دیکھیں آپ نے دعوت دی تھی وہ نہیں آیا آپ کے گھر مجلس میں. ہاں یار میں نے 4 دفعہ میسج کیا تھا, کال بھی کی تھی, مجھ سے کہا تھا میں آؤں گا, پھر بھی نہیں آیا. بدگمانی نہ کریں, فوراً ذہن میں توجیہ لائیں, شاید اسے کوئی مشکل پیش آ گئی, شاید کسی تکلیف میں ہو, ممکن ہے کہ کوئی کام آ گیا ہو. اگر میں اور آپ اس طرح سے توجیہ کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم اپنے وجود کی بقا, اپنی معنویت کی بقا کی طرف سفر شروع کریں گے, اور اس بقا کا نتیجہ ہماری ذات پہ بھی نکلے گا اور ہمارے گھروں میں بھی آئے گا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اس موضوع پر کہنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، تین مجالس میں ایک خلاصہ ہی بیان ہو سکتا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ خلاصے کا بھی خلاصہ ہی بیان ہوا ہے، اب اس موضوع پہ بہت کچھ کہنا باقی ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ موضوع کو سمیٹنے کی۔ دوسرا عنوان جیسا کہ عرض کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں، درود پڑے گا محمد، امام کی زیارت کے بارے میں ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ عموماً سوالات جب کیے جاتے ہیں تو پیدل چلنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور یہ پیدل چلنا جو ہے یہ کہاں سے نکل آیا ہے، پیدل چل کے جانا یہ کوئی نئی چیز شروع ہوگی نہ، نیا نہیں ہے، پروردگار کے حرموں کی طرف، اللہ کے حرم کی طرف، جیسے کہ کعبہ حرم پروردگار ہے، مرکز توحید ہے، کعبہ مرکز توحید ہے۔ آپ صحابہ کی سوالیں اٹھا لیں، وہ کتابیں اٹھائیں جس میں اصحاب کی زندگی بیان ہوئی ہو، کوئی بھی کتاب اٹھائی جائے، جو طبقات ابن سعد اٹھا لیں اور جو بھی اصحاب کی کتابیں اسود الغابہ ہے یا سیر الصحابہ ہے، ان کو اٹھائیں تو اصحاب کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے اس میں بعض اصحاب کی فضیلت میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس صحابی نے اتنی دفعہ پیدل حج کیا ہے، مدینے سے پیدل حج کے لے گیا ہے۔ اسی طرح ہم معصومین کی زندگی میں، ان کے احوال زندگی میں، زندگی کے واقعات میں ہم معصومین کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ نے اتنے حج پیادہ کیے ہیں، چوتھے امام نے اتنے پیدل حج کیے، امام حسن نے 25 پیدل حج کیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مرکز توحید کی طرف پیدل چل کے جانے میں کوئی نہ کوئی سعادت ہے، کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، اس لیے اصحاب بھی اور آئمہ بھی پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جس توحید کا مرکز کعبہ، اس توحید کو جس نے بچانے کے لیے اپنا خون دیا ہے، اگر کسی اقبال نے کہا نا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے، اگر میں شہادت کے راز کو کھول دوں تو پھر کیا ہوگا، مسلمان اپنا مرکز و محور حسن حسین کے روزے کو بنائیں گے، حق ہے سید الشہداء۔ بس امام حسین کا حرم بھی مرکز توحید ہے، بلکہ توحید کو بچانے والے کا مرکز ہے، توحید کو باقی رکھنے والے کا مرکز ہے، توحید کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے والے کا مرکز ہے، وحی کی حفاظت کرنے والے کا مرکز ہے۔ یزید وہ آخری فرد تھا جس نے کہا تھا نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، بنی ہاشم نے حکومت کے لیے سارا کھیل کیا ہے، آخری تھا یزید جس نے ایسا کہا ہے، حسین ابن علی نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد دوبارہ کسی کو وحی پر سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ مدافع وحی کا مرکز ہے، یہ وحی کو بچانے والے کا مرکز ہے، جس طرح مرکز توحید پر پیادہ چل کے جانا سعادت ہے، اسی طرح حسین ابن علی کے روضے کی طرف پیدل چل کے جانا سعادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد، پھر فضیلت بیان ہوئی ہے، آئمہ نے تاکید کے ساتھ فضیلت بیان کی ہے پیدل جانے والے کے لیے۔ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، کتاب کامل الزیارات، اس کا چیپٹر نمبر 49 اور اس کی پہلی حدیث ہے، کتاب ہے کامل الزیارات۔ یہ کامل الزیارات کی کتاب ایک ہمارے بڑے محدث ہیں ابن قولوے، جن کا نام ہے شیخ مفید کے استاد ہیں، ابن قولوے، ابن قولوے کا روزہ، ان کی قبر کاظمین میں امام حسین کاظم کے حرم کے اندر ہی ہے، زری کے قریب ہی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو وہیں پہ آپ کو یہ دونوں قبور، ایک شیخ مفید کی قبر ہے اور ایک ان کے استاد ابن قولوے کی۔ اب ابن قولوے کے بارے میں آیت اللہ خوئی کا نظریہ سن لیجئے گا، ہمارے عصر حاضر کے جو مراجع ہیں ان میں علم رجال، علم رجال کہتے ہیں حدیث کے راویوں پہ جو ریسرچ ہوتی ہے، جو حدیث کے راویوں پہ ریسرچ کیا جاتا ہے اس علم کو علم رجال کہتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی علم رجال کے ماہر ترین انسان تھے اس تازہ دور میں، جدید دور میں، اور آیت اللہ خوئی عموماً راویوں کی پرکھ میں بہت زیادہ دقت کرتے تھے، بعض مراجع جن راویوں کو قبول کرتے تھے آیت اللہ خوئی کے مطابق وہ بعض اوقات رد کرتے تھے، لیکن آیت اللہ خوئی کے سامنے اگر ابن قولوے سے کوئی روایت نقل ہوتی تھی تو فوراً قبول کر لیتے، کہتے ابن قولوے کی ہر روایت درست ہے، ابن قولوے نے روایات کو نقل کرنے میں بہت دقت سے کام لیا ہے۔ اب یہ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ابن قولوے کی کتاب ہے کامل الزیارات، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اگر جو صاحب ذوق ہے مطالعہ کرنے کے آپ کو شوق ہے تو ضرور پڑھیں اس کتاب کو۔ اب اس کتاب کا چیپٹر نمبر 49 حدیث نمبر 1، راوی اس کے ہیں حسین بن سویر، حسین بن سویر یہ چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں۔ حسین بن سویر کہتا ہے مجھ سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہتے امام نے فرمایا اے حسین، حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو پیدل نکلے، جو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل نکلے تو ہر قدم کے عوض خدا ایک حسنہ لکھے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ جو امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل نکلے تو اس کے ہر قدم کے بدلے، ایک قدم اٹھایا ہر قدم پہ دو کام ہو رہے، ایک اس کے لیے حسنہ نیکی لکھی جا رہی ہے اور ایک گناہ مٹایا جا رہا ہے۔ قرآن کے نزدیک بھی یہ جملہ درست ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، امام اسی انداز میں فرما رہے ہیں، ایک حسنہ لکھا جائے گا ہر قدم پہ اور ایک گناہ اس کا محو کر دیا جائے گا۔ اب آگے جاری ہے، اب توجہ کریں، یہاں تک کہ وہ حرم تک پہنچ جائے گا، اس پیدل چلنے میں یہاں تک کہ وہ حرم تک پہنچ جائے گا، اور جب وہ حرم میں پہنچے گا تو خدا اس کو کامیاب اور نجات پانے والوں میں شمار کرے گا۔ جو پیدل چل کے آیا، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوا، ایک نیکی لکھی گئی، یہاں تک کہ جب حرم میں داخل ہوا تو اللہ نے اسے کامیاب اور نجات پانے والوں میں شمار کر لیا۔ پھر امام نے فرمایا اور جب اعمال زیارت انجام دے گا تو اللہ اس کو فائزین میں شمار کرے گا، فائزین جنہوں نے کسی مقام کو حاصل کر لیا، فافوز فوزا عظیما جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس مقام کو حاصل کر لیں، اللہ ان کو فائزین میں شمار کرے گا۔ پھر امام نے فرمایا جب وہ واپسی کا ارادہ کرے گا، یعنی پیدل چل کے آیا، حرم پہنچا، اعمال زیارت بجا لایا، اب اس نے واپسی کا ارادہ کیا، اب جب وہ واپسی کا ارادہ کرے گا تو ایک فرشتہ اس کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا رسول اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے۔ ظاہر حسین جو پیدل چل کے گیا ہے، رسول اللہ سلام کرے، امام فرماتے ہیں ایک فرشتہ آئے گا اس کے پاس اور کہے گا رسول خدا نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ آج سے اپنے عمل کا آغاز کر، تمہارے ماضی کے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے، آج سے اپنے عمل کا آغاز کر۔ یہ پیدل حسین ابن علی کی زیارت پہ جانا کوئی آسان یا کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اربعین کو سن لیں، اربعین عام زیارت کے سفر کی طرح نہیں ہے، آپ سارا سال زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، اربعین کی زیارت باقی سال کے زیارات کی طرح نہیں ہے، اربعین کی زیارت ایمان کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ گیارہویں امام نے مومن کی نشانیاں جو بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی اربعین کی زیارت کرنا ہے۔ اب اربعین کیا ہے؟ اربعین نجف سے کربلا پیدل چلنا، عموماً لوگ جب جاتے ہیں تو یاد رکھیں، آج سے پہلے اگر کوئی سوال پوچھا جاتا کہ امام زمان کے آنے کے بعد دنیا کا ماحول کیسا ہوگا، تو ہم الفاظ میں بیان کرتے تھے کہ امام آئیں گے تو اس طرح سے امن و امان ہوگا، لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، امان ہوگا، خواتین اکیلی کسی جگہ جا سکیں گی، ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، یہ باتیں بیان کی جاتی تھی۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے امام کے آنے کے بعد جن کے تم منتظر ہو دنیا میں کیسا ماحول بنے گا، تو میرا ایک ہی جملے میں جواب ہے، اگر تم ظہور کے بعد کی دنیا کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دفعہ اربعین کے سفر کی طرف جاؤ، تم نجف سے نکلو، اور نجف سے نکلنے کے بعد جب راستہ شروع ہو جائے یہاں سے لے کے کربلا تک داخل ہونا، اس 80 کلومیٹر کے اندر جو تمہیں نظر آئے گا میرے امام کے آنے کے بعد پوری دنیا میں یہی ماحول ہونے والا ہے، امن ہے۔ آپ اختلاف نوٹ کریں، یہ جو 80 کلومیٹر پہ چلنے والے لوگ ہیں ان میں اختلافات کتنے ہیں؟ زبان کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، نسلوں کا اختلاف ہے، قوموں کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے۔ ایسی قومیں بھی ہیں جو صدیاں ایک دوسرے، سالوں تک ایک دوسرے سے جنگ لڑتے رہے ہیں، سالوں ایک دوسرے سے، ایران عراق کے سالوں لڑتے رہے ہیں، ہم اور انڈیا والوں کا بھی لڑتے رہے آپس میں، جنگیں ہو بھی آپس میں، لیکن کوئی آ کر دیکھے جو ہی نجف سے نکلتے ہیں، نہ نجف میں نہ ہی شہر کربلا میں، عموماً تاکید کرتا ہوں زائرین کو، آپ نے اربعین کو پانا ہے تو اربعین نجف اور کربلا کے راستے میں ملتا ہے، نہ نجف میں ملے گا نہ کربلا میں ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں موجودہ دنیا کے بہت سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں، موجودہ دنیا میں طبقاتی سسٹم ہے، جن کے پاس دولت ہے ان کا لیول کچھ اور ہے، جو غریب ہے اس کا لیول کچھ اور ہے، دولت مند کا کھانا کچھ اور ہے، غریب کا کھانا کچھ اور ہے، عمرا کا بچھونا کچھ اور ہے، غریب کا بچھونا کچھ اور ہے۔ آپ نجف میں آئیں، الگ الگ ہوٹل ہیں، جن کے کم خرچ والے تھے ان کے چھوٹے ہوٹل ہیں، جن کا پیکج بڑا تھا ان کے سٹارز کے حساب سے ہوٹل ہیں۔ اللہ اکبر، امام زمان کی میزبانی دیکھی ہے، آپ نجف سے کربلا پیدل چلنے کے لیے جو ہی نکلیں گے، اب نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، سب حسین کے فقیر ہیں، سب حسینی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہے، سونے کی جگہ سب کی ایک جیسی ہے، جس کو جگہ مل گئی ہو وہاں سوئے گا، کسی کے لیے کوئی جگہ بک نہیں ہے، کسی کے پہلے سے کوئی بکنگ نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسا کھانا ہے، جو لائن میں لگ کے کھانے ملیں گے سب کو لائن میں لگ کے ملیں گے، جہاں بغیر لائن کے سب کے لیے بغیر لائن کے، کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہماری مجالس میں بھی ایک پروٹوکول شروع ہو گیا ہے، لوگوں کے آنے کے حساب سے، مزاج کے حساب سے، یا ان کی اہمیت کے حساب سے مجلس میں بھی پروٹوکول دینا شروع کر دیا گیا ہے، درست نہیں ہے، یہ عادت نہ آنے دیں اپنے اندر، ہر شہزادہ بچھا دیا کام ختم ہو گیا، جو آئے اس کو جہاں جگہ ملے بیٹھے، اس فرش اعضا کا میزبان مولا حسین ہے، فرش اعضا کے میزبان علمدار کربلا ہیں، آپ بانی اہتمام کرنے والے خادم ہیں، بس کھڑے رہیں، ہر آنے والے کی خدمت کریں، ہر آنے والے کی، کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے، اگر نہیں کر سکتے تو جائیں جا کے دیکھیں۔ اربعین ایسا سفر ہے، ایک روایت سنی کہ امام زمان کی حکومت جب قائم ہو جائے گی تو اس قدر خوشحالی آئے گی، اس قدر آسودگی آئے گی کہ لوگوں کو چیزیں خریدنے کے لیے رقم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ کیا ہوگا کہ درود پڑھیں گے اور چیز لے لیں گے، کیونکہ آسودگی اور خوشحالی اتنی ہے، درود پڑھیں گے اور چیز لے لیں گے۔ ہم 2016 یا 2017 میں اربعین پہ تھے، ہمارے ایک دوست نے دیکھا تو دامن میں برگر بھر کے لے کے آئے، ہم 10-12 تھے تو وہ 10-12 برگر لے کے آئے، ہم نے پوچھا یہ تو ایک سے زیادہ نہیں ملتا، یہ کیا ہوا؟ کہتے یار ایک عجیب تجربہ ہوا ہے، اب توجہ فرمائے، کہتے ہم لائن میں لگے تو ایک ایک برگر دے، جب میری باری آئی تو جو عراقی مجھے دے رہا تھا میں نے اسے کہا میرے اور بھی دوست ہیں مجھے اور بھی دو، کہتے عراقی نے کہا درود پڑھتے جاؤ دیتا جاؤں گا، ہر درود پہ ایک دوں گا تمہیں۔ اب یہ کہتا ہے میں نے درود پڑھا اس نے ایک اور ڈال دیا، درود پڑھا اور ڈال دیا، کہتا ہے ہم 13 تھے تو میں نے 13 دفعہ درود پڑھا اس نے ڈال دیا، تو مجھے اندازہ ہوا اگر میں درود پڑھتا جاتا تو اس نے ڈالتے جانا تھا، اس نے نہیں رکنا تھا، اس نے ہاتھ نہیں روکنا، جب اس نے مجھے سنایا میں نے کہا اللہ اکبر، وہ جو سنا تھا روایت کو اس کو عملاً آج دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ بس آغا پنائیان کا ایک جملہ بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں اب اگر سخاوت کی مثال دینی ہو، اب اگر کھلے دل کی اور سخیوں کی مثال دینی ہے تو حاتم طائی کا نام نہ لیا کرو، ان عراق کے موقف والوں کا نام لیا کرو اور لوگوں کو بتاؤ تم نے ایسے سخیوں کو دیکھا ہے جو کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ہم سے کھانا کھا لو، مہمان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. ہم گزر رہے تھے، ایک چھوٹے بچے نے ہمیں روک لیا، کہتا ہے ہمارے گھر چلے، یہاں قریب ہی ہے، ہمارے گھر چلے، ہم ہمارے گھر مہمان بن. ہم نے معذرت کی، کہا ہم نے ابھی چلنا ہے، ہم رکنا نہیں چاہ رہے. وہ بچہ ہماری داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آپ کو امام حسین کا واسطہ، ہمارے گھر مہمان نہیں. کس کے اندر شوق ہے؟ اذان محترم یاد رکھیں، اربعین کی ثقافت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جا کے اس ثقافت کو محسوس کریں، پھر اس کو پھیلانے پوری دنیا میں. پھیل رہی، آپ دیکھ رہے ہیں، اربعین رکا نہیں، اربعین پھیلنا شروع ہو گیا ہے. کورونا اس لیے شاید آیا تھا کہ اربعین کو روکیں، تو الٹا ہو گیا ان کا مکر، جنہوں نے روکنا چاہا تھا الٹا ہو گیا. کہاں کہ اربعین کو عراق میں روکنا چاہ رہے تھے، پوری دنیا میں اربعین واک شروع ہو چکی ہے، اور وہی انداز اپنایا جا رہا ہے. پیٹ کے لوگوں کے جوتے صاف کر رہے ہیں، جوتے صاف کر رہے ہیں لوگوں کے. اس راستے میں جو بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ہم اپنے بچوں کو جب لے کے گراؤنڈ پہ چل رہے تھے، اس کا ٹائر بڑا سخت ہوتا ہے. آپ یہاں کسی مال میں جب جائیں اور کسی کے پاؤں پہ آپ کے یہ بچے کے پاؤں پہ ٹائر آ جائے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم اب چل رہے تھے تو بیچ میں ایک رش آ گیا، ایک زائر کے پاؤں کے اوپر اس کا ٹائر چڑھ گیا. مجھے بہت تکلیف ہے، میں نے فوراً معافی کے لیے آگے بڑھا. وہ مڑا بڑے مسکراتے چہرے کے ساتھ، میرے بچوں کا بوسا لیا، جیب سے کچھ نکال کے دونوں بچوں کو دے کے آگے دفتر پڑا. میں نے اپنی بیگم سے کہا اگر یہی حرکت کسی بھی جگہ ہوتی تو یہاں اس نے پڑھ کے سنانا تھا کہ اندھے ہو، کم سے کم یہ اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے نا. ایک ایسی نرمی لوگوں کے دلوں میں آئی ہوئی ہے، عزادارہ نے مولا جائیں اربعین پہ، کیونکہ اس 80 کلومیٹر کی میزبانی ڈائریکٹ امام زمان خود کر رہے ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہے. لوگوں کو موت کا خوف نہیں ہے، لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف نکلا ہوا ہے. جس سال داعش نے دھمکی دی تھی کہ ہم اربعین پہ حملہ کریں گے، ہم نے اس سال یعنی چن چن کے دیکھا ہے لوگوں کے چہرے پہ، کسی کے چہرے پہ کوئی ڈر کوئی خوف نہ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اطمینان. خواتین چلتی ہیں کسی ایک جگہ، آج تک ایک منظر اس 80 کلومیٹر میں ہم نے نہیں دیکھا 6-7 سال میں کہ کسی خاتون کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہو، یا چند لڑکے ایک جگہ بیٹھ کے خواتین کو دیکھ رہے ہو. نہیں، دنیا میں ہونے والے کام ہیں لیکن اس 80 کلومیٹر میں نہیں ہو رہے. کیوں؟ عرفا نے کہا ہے کہ یہ جو سفر اربعین ہے، سوال کیا گیا نا بھائی، عراق اور شہر کربلا کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنے بڑے اجتماع کو ہینڈل کرنے کی. حتیٰ وہاں کا جو سسٹم ہے، وہاں کا جو جتنا بھی انفراسٹرکچر جو ہے، اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اتنے افراد کی میزبانی کر سکیں. جرمنی کی ٹیموں نے آ کے ریسرچ کیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کہ یہاں کی جو سیوریج ہے کربلا کی، یہ اس کے تو آدھی تعداد سے بھی کم ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے. جگہ کو انہوں نے دیکھ کے کہا یہاں اتنے لوگ نہیں آ سکتے، کیمرے لگے ہوئے ہیں راستے میں جو گزرنے والوں کے فیس ڈیٹیکٹنگ کے ساتھ تعداد گن رہے ہوتے ہیں. 1,75,00,000 بندہ گزرا ہے فقط نجف سے کربلا والے رستے میں، باقی رستوں سے بھی آتے ہیں، پرانے رستے سے بھی جاتے ہیں. اتنی کیپیسٹی کیسے آئی؟ اس قدر منظم، کوئی دھکم پیل نہیں ہے، کوئی ہجوم نہیں ہوتا ہے، کوئی بھگدڑ مچ کے لوگ کچلے نہیں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرفا نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کاروان کا انتظام و انسرام امام زمان خود فرما رہے ہیں. یہاں امام کا تصرف شامل ہے. جب مولا تصرف کریں گے، معصوم تصرف کرتا ہے، تو عقلوں پہ بھی تصرف ہوتا ہے، نگاہوں پہ بھی تصرف ہوتا ہے، قلوب پہ بھی تصرف ہوتا ہے. کسی جوان کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، تصرف ہے عقل کے اوپر. لہذا مولا امام زمان کی میزبانی کے ذائقے کو چکھنے کے لیے اربعین کا سفر کرے. اور یہ تاکید کروں گا آپ تمام، آپ میں سے جو بھی اس سال جا رہے ہیں اگلے سالوں میں جائیں گے، اصل اربعین نہ نجف نہ کربلا، اصل اربعین راستے میں ہے. لہذا اس راستے کو جلدی طے مت کریں. بعض لوگ نا دوڑ لگا دیتے ہیں، پہ پھر بتاتے ہیں ہم نے دو دن میں ہم پہنچ گئے، کہتا ڈیڑھ دن میں پہنچ گیا، نہیں غلطی کی، تمہیں آرام سے چلنا چاہیے، تمہیں زیادہ ٹائم لگانا چاہیے، میزبانی امام کو محسوس کرو. پچھلے سال ہم نے زائرین کو جب یہ کہا تو کچھ خواتین تھیں کہ جو ہر سال دو دن میں وہ پورا سفر کرتی ہیں، اس سال انہوں نے چار دن میں کیا، اور ان کے کامنٹس یہ تھے کہ جو جو کربلا نزدیک آتی گئی تو ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ یہ فاصلہ اور لمبا ہو جائے، ہمیں اس تڑپ کو، جس تڑپ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، وہ جو میلہ کے میزبانی کو محسوس کر رہے ہیں، اور لمبا ہو جائے، لہٰذا ضرور جائیں زاداران مولا. اور جو جا رہے ہیں ان کو تاکید ہے، سہولت نہ ڈھونڈیے گا، آسودگی مت ڈھونڈیے گا، آسودگی مت ڈھونڈیے گا، کوشش کریں. موقف جو لگے ہوتے ہیں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان آسودگی پسند ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے سب سے اچھے موقف میں جائے، جہاں سب سے اچھا کھانا ملتا ہے، جہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ کولر لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ سب سے آسودگی ہو وہاں جائیں. نہ کوشش کریں ان کے پاس جائیں جن کے پاس عموماً لوگ نہیں جاتے، کیا پتا کسی خیمے میں حبیب ابن مظاہر بھی موجود ہوں، کیا پتا کہیں زہیر ابن قین انتظار میں، کیا پتا ایسا سادہ پانی لے کے جو جو چھوٹے بچے کھڑے ہیں جن کے پاس عموماً لوگ جا نہیں رہے، جا کے اس سے پانی پی لیں، کیا پتا اس کے پہروں میں حسین کی معصومہ بھی کھڑی ہو پانی لے کے. لہذا اربعین کی زیارت کو باقی سال کی زیارت پر محمول نہ کریں، اربعین کی زیارت کو زیارت سے الگ ایک سفر رکھیں. جس کے پاس گنجائش ہے اپنا سالانہ اربعین کو مس نہ کریں، اللہ نے اگر وسعت کی خود جائیں دوسروں کو بھی لے جائیں، اگر خدا نے گنجائش دی کسی اور کو بھی لے کے جائیں، اہل سنت کو لے کر جائیں، اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کو لے کے جائیں کہ آؤ تمہیں شیعہ دکھائیں، آؤ تمہیں تشیع کا چہرہ دکھائیں. گئے ہیں لوگ، گئے ہیں اہل سنت پنجاب سے گئے، سندھ سے گئے ہیں، اور وہ واپس پلٹ کے ان کا جو حال ہوتا ہے وہ امام حسین کے عاشق بن کے پلٹتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اتنا احترام، اتنی عزت، لوگ قدموں میں گر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، تمہیں حسین کا واسطہ، ہم سے ایک گلاس پانی پی لو، تمہیں حسین کا واسطہ. بس میزبان اربعین امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فداہ، مولا کی میزبانی کا لطف اٹھا، موقع ملا ہے جائیے، ضرور جائیے، ہر سال جائیں. اب جو ایک عموماً شیخ متحری نے اس کو نسبتاً سختی سے اس بات کی مذمت کی، ایسی باتیں کرنے والوں کی، شیخ متحری اپنے دور میں کر چکے ہیں. شیخ متحری فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ زیارت کے پیسے کہیں پہ خیرات کر دیں زیارت کا ثواب سے زیادہ ملے گا. شیخ متحری کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ جو تقابل کروا رہی ہے غلط ہے، آپ اس کار خیر میں بھی حصہ لیں، حسین ابن علی کا حق ہے کہ آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں، اس حق کو ادا کرنا ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، حسین ابن علی کی زیارت کو جائیں، وہ آپ کو انفاق کی طاقت عطا فرمائیں. بس آخری جملہ کہہ کے آپ کی ذمت تمام کر دوں گا، زمانے وقت میں گنجائش نہیں ہوگی، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم امام حسین کاظم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ بیچ میں دو روایات امام سے ہی نقل آ گئی، تو انہی دو روایت کو امام کی سیرت کے عنوان سے ہی اس کو اس پر اتفاق کر کے آخری جملہ جو کہوں. بعض لوگ اربعین کی زیارت کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں کہ آغا رش بہت ہوتا ہے، ہجوم بہت ہوتا ہے، زری کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہو پاتی کہ ہم زری کو ہاتھ لگا پائیں، کربلا میں بہت رش ہوتا ہے، اتنے رش میں نہیں دل مزہ نہیں آتا، ہم باقی دنوں میں جانا چاہتے ہیں. جواب حضرات یہ ہے کربلا رش کے موقع پہ جانا چاہیے، ہجوم میں کربلا جایا کریں، تنہا والی کربلا پسند نہیں آتی. میں خود جب سے اربعین پہ گیا ہوں اربعین کے علاوہ دل نہیں کرتا کربلا جانے، جانتے کیوں؟ حسین ابن علی کا حق ہے کہ ان کے روزے پر ان کے ذریعے پر رش ہونا چاہیے، ہجوم ہونا چاہیے. جتنا تنہا کر کے زہرا کے لال کو مارا گیا تھا، جس تنہائی کا احساس آخری لمحوں میں حسین نے کیا ہے، اس تنہائی کے احساس کرنے والے معصوم کا حق بنتا ہے کہ ہجوم ہونا چاہیے، لوگوں کو دیوانہ وار آنا چاہیے. لہذا نہ گھبرائیں، نہ گھبرائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذریع کو ہاتھ نہیں لگا پائیں گے تو یہ بھی بھول جائیں، ہو جائے گا،
چلے جائیں. میں نے معذوروں کو دیکھا ہے. ایک معذور نے مجھے بتایا, آج صاحب مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں زری کو ہاتھ لگا سکوں گا, لیکن جو میرے ساتھ تھے کہتے میں ٹانگ کا مسئلہ تھا لیکن اب ویل چیئر اندر جا نہیں سکتی تھی, کہتے میں نے ساتھ والے سے کہا مجھے بس اٹھا دو اور اس جو ہجوم ہے اس کے بیچ میں ایک دفعہ کھڑا کر دو. کہتے میرے ساتھی نے کہا نہیں کچھ نہیں جاؤ گے. اس نے کہا نہیں تم مجھے کھڑا کر دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. کہتے میں مجھے اس نے کھڑا کر دیا, ایک ٹانگ سلامت تھی. میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا اور میں نے زری کی طرف رک کر کے کہا مولا میں نے آپ کی تنہائی کا احساس کیا اور میں آ گیا ہوں, لیکن میں آپ کی زری کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں, مجھے یہاں سے خالی نہ بھیجیں. کہتے اس کے بعد نہ میں نے کسی کو ہاتھ لگایا ہے نہ کسی کے ساتھ لگ کے اپنا راستہ بنایا ہے, ہاتھ اپنے باندھ لی اور آنکھیں بند کر لی. کہتے کچھ دیر کے بعد کچھ دھکے لگے, کچھ دیر کے بعد آنکھ کھولی تو زری کے ساتھ میرا ہاتھ لگا ہوا تھا. بوسا کیا زری کو, شکریہ ادا کیا, اتنی ہی آرام سے باہر بھی آیا. کیونکہ ویل چیئر پہ بھی اتنے آرام سے زیارت نہیں ہوتی. اگر آپ کو زری پہ ہاتھ لگانے کی خواہش ہے مطمئن ہو کے جائیں. حسین ابن علی سے جا کے کہیں مولا ہاتھ لگانا چاہوں, مولا آپ کے ذریعے اطہار کے ساتھ اپنے سینے کو مس کرنے کی خواہش ہے, چند لمحوں میں آپ پہنچ جائیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا زان محترم اربعین کی زیارت سے پیچھے نہ ہٹیں. اربعین کی زیارت ایمان کی نشانی ہے. اربعین کی زیارت ایمان زمان کی میزبانی میں گزارنے والے لمحات ہیں. لہٰذا یہ جو لمحات مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہے ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں. جس کے پاس گنجائش ہے ہر سال اپنے اربعین کے سفر کے لیے آمادگی کرے, خود بھی جائیں. اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو لوگوں کو لے کر جائیں. پھر آپ دیکھیں امام کی طرف سے حدیث ہے, یہ بھی ابن قربے کی روایات میں ہے, زیارت کے لیے جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کو 10,000 گنا کر کے واپس دے دیا جاتا ہے. 10,000 گنا کر کے واپس ملتا ہے. اور ایک اور روایت سن لیں, زیارت کے سفر میں جتنے دن آپ کے لگیں گے یہ دن آپ کی زندگی میں سے شمار نہیں کیے جاتے, یہ آپ کی زندگی سے ایکسٹرا ہے. جتنے دن گزار یہ زندگی آپ کی ایکسٹرا ہے. یعنی وہ جو 60 سال کی زندگی 70 سال جس کی معین تھی, زیارت کے 12 دن اور 14 دن اس کے علاوہ ہیں, یہ الگ ہیں زندگی سے. بہت ساری روایت ہیں. ایک دفعہ کامل الزیارات خرید کے خود بھی دیکھ لیں, واقعی انسان دیوانہ باز جائے پھر حسین ابن علی کی طرف. پروردگار کے حضور دعا کرتے ہیں. آج میں نے نسبتاً زیادہ آپ کی سماعت خراشی کی, آپ کی چھٹی کا شاید مجھے فائدہ اور آپ کو نقصان نہ ہو گیا ہو, لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ چند چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی پروردگار نے توفیق عطا کی. دعا کرتے ہیں بار الہ تجھ سے التجا کرتے ہیں, باب الحوائج امام حسین کاظم کا واسطہ. بار الہ ہمیں مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. بار الہ زیارت کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. زیارت کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اربعین کے موقع پہ نجف سے کربلا پیدل چلنے والے کافروں میں ہمارا نام بھی شامل فرما. ہر سال مولا کے پاس حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں, جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا سب کے لیے دعا میں, بار الہ سب کی مشکلات کو آسان فرما, تکلیفوں کو دور فرما, پریشانیوں سے نجات عطا فرما, گناہوں کی مغفرت فرما. بار الہ میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما. بار الہ ہم سب پر رحم فرما. مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے عوام انصار میں شمار فرما. رہبر معظم کی عمر دراز فرما. آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما. تمام مقاومتی تحریکیں بالخصوص یمن بحرین شام و عراق لبنان فلسطین کشمیر جہاں جہاں اہل حق باطل سے برسر پیکار ہیں, تو اہل حق کی مدد و نصرت فرما, باطل کا سر نگو فرما, دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما. بار الہ جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما, جو دعائیں ہم سب کے دلوں میں ہیں زبان تک نہیں پہنچی ان کو بھی قبول فرما, اور جو دعائیں ہمارے لبوں پر اور ہمارے دلوں میں نہیں ہیں لیکن تیرے نزدیک وہ دعائیں ہمارے لیے لازمی ہیں, تجھے واسطہ امام حسین کاظم کا, ان دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم.